تم کر رہے ہو. اگر موقع دے بھی دیا گیا پھر بھی وہی کام کرو گے. اللہ تعالیٰ ہرگز موقع نہیں دیتا جب انسان کے موت کا وقت آ جاتا ہے. اب اس کے بعد قرآن حکیم کی جامع ترین سورت ایمان کے موضوع پر پورے قرآن کا کلائمیکس, نفاق کے موضوع پر سورہ منافقون گیارہ بیان کر دی, اس کا علاج بیان کیا. اب ایمان کے موضوع پر پورے قرآن حکیم کا کلائمیکس سورۃ التغابن, اور بڑی پیاری ترتیب کے ساتھ اس میں جو بات بیان ہوئی ہے. 18 آیات ہیں, 18 آیات میں سے 10 آیات ایمان ایمانیات ثلاثہ پر مشتمل. جس آیات میں آپ دیکھیں گے ایمان باللہ, ایمان برسالت اور ایمان بالآخرہ کا تذکرہ آئے گا, اور 3 آیات میں ایمان کے تقاضے ادا کرنے کی بڑی زوردار دعوت آئے گی, اور آخری آیات میں 8 آیات میں اللہ پاک نے ایمان کے نتائج بیان فرمائے. 7 نتائج جو ایک ایمان کے اندر پیدا ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کے اندر, وہ بات بیان فرمائی. تو 18 آیات کے تجزیہ یہ کہ ابتدائی 10 آیات یعنی پہلے رکوع میں ایمانیات ثلاثہ, اور مزید یہ کہ ایمان کے تقاضے بیان فرمائے, اور دوسرے رکوع میں جو 8 آیات پر مشتمل تھی ایمان کے ثمرات اور نتائج, 7 ثمرات اور نتائج جو نکلنے چاہیے وہ بیان ہوئے. اچھا اب یہ 10 جو آیات ہیں ان کی بھی ترتیب ذہن میں رکھیے کہ ابتدائی 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ اور 4 آیات میں ایمان باللہ. ایمان باللہ پر انتہائی جامع مقام ہے یہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی جو علم ہے اس کی قدرت کا بیان. پھر 2 آیات میں ایمان برسالت کا بیان, سابقہ رسولوں کے حالات و واقعات پر تبصرہ, اور 1 آیت مبارکہ ایمان بالآخرہ پر, اور پورے قرآن حکیم میں ایمان بالآخرہ پر جتنا امفسائز کیا گیا اس آیت مبارکہ میں, آپ کو پورے قرآن حکیم میں کوئی ایسی آیت مبارکہ نہیں ملے گی. 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان. آئیے پہلے 4 آیات میں توحید باری تعالیٰ کا بیان سنتے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح کرتی ہے اور کرے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں. دوسری صورت ہے جو یسبح سے شروع ہو رہی ہے پہلے مضارے سے. اسی طرح لہ الملک, کون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس کی ذرا صفات سنو. نمبر 1, اسی کے لیے بادشاہی, ولہ الحمد, اور تمام ہم تمام شکر وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, شکر تعریف مدح وہ صرف اللہ کے لیے. وہو علی کل شیء قدیر, اور اس کی قدرت کا حال یہ ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے. بادشاہ اسی کی, حمد اسی کے لیے, قدرت اسی کے لیے. اب آؤ ذرا تخلیق کا معاملہ دیکھو. ہو الذی خلقکم, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تم سب کو پیدا کیا. اب تم سب سے مراد یہاں پر تمام انسان ہیں, اس میں مومن بھی ہے کافر بھی ہیں. فمنکم کافرون, پیدا کرنے والا وہی ہے لیکن تم میں سے ایسے ہیں جو اس کے کافر ہیں, اس کا انکار کرنے والے ہیں. اور منکم مومن, اور ایسے بھی ہیں جو مومن ہیں, الحمدللہ ہم ان میں شامل ہیں, اللہ کا شکر ادا کیجئے. لیکن کتنی بڑی تعداد ہے انسانوں میں سے جو اللہ کو نہیں مانتے. کمیونسٹ پورے کے پورے چائنا, رشیا اور نہ جانے کہاں کا ان کا نظریہ پھیلا ہوا ہے, جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں. ظاہری بات ہے جو اللہ کو نہیں مانتے وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے, رسولوں کو بھی نہیں مانتے. تو پیدا اسی نے کیا, لیکن ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کافر ہیں, اور بہت سے ایسے جو مومن ہیں. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اس میں اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, وہ دیکھ رہا ہے براہ راست. میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی, آسمان پر دیکھ لیجئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحمدللہ اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہوگا, اور اچھی نگاہ سے ہماری طرف توجہ ہوگی انشاءاللہ. احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہیں, قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے جو جمع ہو رمضان کی عظیم راتوں میں, تو یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. تو فرمایا واللہ بما تعملون بصیر, اللہ پاک دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو جو تم کر رہے ہو. اسی طرح کافروں کے لیے دھمکی موجود ہے اس میں, جو ظلم و ستم تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. امریکہ ہو یا اسی طرح اور دیگر جو لوگ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں, وہ کب تک کریں گے, بالآخر ان کی سزا مل کے رہے گی. خلق السماوات والارض بالحق, ایک اور تخلیق کا مظاہرہ دیکھو, یہ زمین اور آسمان کو اس نے پیدا کیا حق کے ساتھ بامقصد. اور وصورکم, اور اس کائنات میں سب سے بہترین مخلوق کون سی ہے, یہ انسان, اس نے تمہاری بھی تصویر کشی کی ہے. فاحسن صورکم, اور کیا ہی بہترین تمہاری تصویر کشی کی ہے, کیا ہی بہترین تمہارا چہرہ بنایا ہے. جتنے بھی مخلوقات اس میں آپ غور کر لیجئے, انسان اللہ پاک کی سب سے بہترین تخلیق, اور خاص طور پر انسان کا چہرہ یہ ایک کلائمیکس انسان کی تخلیق کا. تو فرمایا فاحسن صورکم, کیا ہی بہترین تمہاری چہرے بنائے. لیکن وإلیہ المصیر, ہمیشہ تو یہاں نہیں رہنا, بالآخر تمہیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے. اب آؤ ذرا اللہ کی صفت علم کا مظاہرہ, اور پورے قرآن حکیم میں صفت علم کے حوالے سے 3 ڈائمینشنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی, ایسی آیت بھی نہیں ملے گی. فرمایا یہ عالم ما فی السماوات والارض, وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں زمین میں, سب کچھ اللہ کے علم ہے. لیکن وہ یہ عالم ما تسرون وما تعلنون, اور وہ کچھ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو, جو تم ظاہر کرتے ہو, جو تمہارے سینوں کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں, نیتیں کیا ہیں, وہ بھی اللہ پاک جانتا ہو. جو تم ظاہر کرتے ہو, اعلان کرتے ہو, وہ تو جانتا ہی ہے. اب یہ بات کہہ دینی کافی تھی اگر آپ غور کر لیجئے، زمین اور آسمان میں تو ہم بھی موجود ہیں، پھر جو ہم ظاہر کر رہے ہیں جو چھپا رہے ہیں وہ جانتا ہے. یہ تیسری ڈائمنشن جو آئی ہے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جو ہمارا تحت شعور ہے، سب کانشیس جو ہے جس میں ہم بھی نہیں جانتے کیا کچھ ہے، اس کے بارے میں فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سینوں کے اندر جو راز چھپے ہوئے ان کو بھی جانتا ہے. اب یہ جو ڈائمنشن آئی ہے خاص طور پر علم کی، یہ جو دماغ کے سرجن ہوتے ہیں وہ اس کو بہت اچھا جان سکتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں دو لیولز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شعور، ایک ہوتا ہے تحت شعور. ایک کانشیس ہے، ایک سب کانشیس ہے. کانشیس میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، ایک سب کانشیس میں وہ کچھ ہوتا ہے جو ہمیں خود نہیں معلوم ہوتا، ہماری خواہشات ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم اکثر و بیشتر سب کانشیس میں ہوتا ہے جو ہمیں خوابوں کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر کوئی اچھی خواہش ہو تو وہ ہمیں خواب کی صورت میں نظر آتی ہے. بہرحال جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، سب کانشیس میں چھپا ہوا ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. اور آگے ہم پڑھیں گے سورہ ملک میں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو تمہاری تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم بالکل چھوٹے سے تھے. بہرحال واللہ علیم بذات الصدور، چار آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان آیا، اب دو آیات میں ایمان برسالت اور خاص طور پر رسولوں کے حالات و واقعات. جو حضرات و خواتین بھی دورہ تجمع قرآن میں شریک رہے ہیں وہ محسوس کریں گے ایک طویل سلسلہ تھا رسالت کا، کئی مرتبہ رسولوں کے حالات و واقعات بیان ہوئے، اس پر صرف دو آیات میں اللہ پاک نے تبصرہ فرمایا. عالم یاتی کم نبا الدینہ کفروں من قبل، تو کیا آنے گئی تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، آل فرعون، ان سب کی خبریں تمہارے پاس آنے گئی مکی قرآن میں؟ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے چکھ لیا اپنے کیے کا مزہ، کیسے ان پر اللہ کا عذاب آیا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بھی ایک دردناک عذاب باقی ہے قیامت کے دن کا. اور ایک آیت میں فلسفہ بیان کر دیا کہ رسولوں کو کیوں جھٹلایا جاتا رہا. ذالک بانہ، یہ اس وجہ سے ہوا، کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس ہمارے رسول آیا کرتے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. فقالوا ابشروا یهدوننا، تو ان کا سوال یہ ہوتا تھا یہ بشر، یہ ہمیں ہدایت دیں گے؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فرقان میں الفاظ ان کے کیا تھے، مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے؟ یہ تو کھانا کھاتے ہیں، تو بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں. اگر کوئی رسول بنا کر بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا. لہٰذا رسول کا بشر ہونا ان کے لیے رکاوٹ بن گیا ایمان قبول کرنے پر. تو انہوں نے کہا فقالوا ابشر یهدوننا، کیا ایک انسان ہماری طرح کا انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ یہ تکبر تھا اصل میں. فکفروا، تو انہوں نے انکار کر دیا. وتولوا، منہ پھیر لیا. واستغنى اللہ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی سارے استغنا کا مظاہرہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے جو ہے وہ محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کو قبول کرے گا تبھی اس کی جو ہے خدائی چلے گی. اللہ پاک بے نیازی کا مظاہرہ کیا، اللہ پاک بے نیاز ہے. اسی طرح واللہ غنی حمید، اللہ تو ہے ہی غنی، بے نیاز ہے، حمید، اس کی حمد آپ سے آپ ہو رہی ہے. تو گویا رسولوں کا بشر ہونا، انسان ہونا، یہ رکاوٹ بن گیا کہ ان کی اطاعت و فرما برداری انسان نہیں کر سکتا. ظاہری بات ہے شخصی اطاعت بہت مشکل ہوتی ہے، منافقین وجہ سے بھاری تھی. آج کے زمانے میں یہ بالکل اپوزٹ ہو گیا، اطاعت کرنی ہے رسول کی، لیکن اگر رسول کو بشریت سے نکال دیا گیا، ان کو نور بنا دیا گیا، جناب وہ تو نور تھے، ان کی کیا بات ہے، وہ تو کچھ اور ہی شے تھے، ما فوق البشر. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے ان کی اطاعت ہی نہیں کرنی. اگر انہوں نے جد و جہد کر کے دین غالب کر دیا، جناب وہ تو اللہ کے رسول تھے، لہٰذا انہوں نے یہ کام کر دیا، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو ایسے ہیں. یہ کیا ہے؟ اطاعت سے پہلو تھے یہ. اگر اللہ کے رسول تھے اور بشر تھے، انہوں نے کر کے دکھایا، تو یہ آپ کے لیے رول ماڈل بن کے گئے. اب آپ بھی ویسی تعلیمات پر عمل کریں. ظاہری بات ہے کہ انسان کے لیے انسانی رول ماڈل بن سکتا ہے. تو اس دور میں بشر ہونا ان کا رکاوٹ کا حامل بن گیا کہ ان کی اطاعت نہیں کی جائے. اور آج کے دور میں سمجھیے ہمارے ہاں جو لوگ ہیں، انہوں نے ان کو بشریت سے نکال کر ان کو اور ہی کہیں شامل کر دیا. اگر رسولوں کو بشریت سے نکال دیا جائے تو انسانوں کے پاس رہ کیا جائے گا؟ یہ تو سر کے تاج ہیں انسانوں کے، تمام انبیاء کرام. اگر انہیں کو نکال دیا کہ یہ بشر ہی نہیں تھے، کوئی اور ہی شہر تھے، نور تھے، تو انسانوں کے پاس پھر رہ کیا جائے گا؟ حقیقت یہ کہ انسان تو پھر گھٹیا شہر رہ جائے گا. یہ اعلیٰ ترین جو لوگ تھے رسول انبیاء کرام، انہیں کی وجہ سے انسانیت کی جائے معراج ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تو میں نے اس میں تفصیل بیان کی تھی کہ انسانیت کا معراج ہے، وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج نہیں ہے، بلکہ انسانیت کا پیک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا جہاں پر کوئی مخلوق نہیں جا سکی، حضرت جبرائیل اسلام بھی نہیں گئے. تو اگر آپ نے انبیاء کرام کو بشریت سے نکال دیا تو پھر رہ کیا جائے گا؟ تو فرمایا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر شان استغنا کا مظاہرہ کیا. واللہ غنی، اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، حمید ہے، ستودہ صفات ہے. یہ دو آیات میں دیکھا آپ نے ایمان برسالت کا تذکرہ، اب ایک آیات ایمان بالآخرہ پر. اور میں پھر چیلنج کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو پورے قرآن حکیم میں ایسی زوردار آیت ایمان بالآخرہ پر مل ہی نہیں سکتی. اس میں جو زور کلام ہے وہ عربی زبان میں سمجھ میں آئے گا. بہرحال میں اپنا سا ایک کوشش کروں گا. فرمایا زام الذین کفروا ان یبعثوا, زوم ہو گیا ہے, ذرہ ہو گیا ہے, دھوکا لگ گیا ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا, دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. ظاہری بات ہے ایمان بالآخرہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر آخرت پر یقین ہو تو خود بخود عمل درست ہو جائے گا, اور اگر انسان یا تو زبان سے انکار کر دے یا عملی اعتبار سے انکار کر دے, نتیجہ ایک ہی ہے کہ انسان آخرت کے حوالے سے نچنت ہوگا تو انسان کے اعمال جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے. لہٰذا زوم ہو گیا, دھوکہ لگ گیا, غرہ لگ گیا ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. اس پر ذرا اللہ کا تبصرہ سنیے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, بلا کیوں نہیں, و ربی مجھے میرے رب کی قسم, لتبعثن تمہیں لازمن اٹھایا جائے گا, ثم لتنبعن بما عملتم اور پھر تمہیں لازمن جتلا دیا جائے گا تمہارے عمل کے بارے میں جو تم کر کے لائے, وذالک علی اللہ یسیر, اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے کہ جو تم کر کے لائے اس کو محفوظ کر کے تمہیں نام اعمال کی حیثیت میں سلام کر دے. اب اس میں زور کلام آپ نے دیکھا کتنا ہے, اس میں جو دلیل آئی ہے وہ دلیل خطابی کہلاتی ہے. یہ جو آخرت پر ایمان کے حوالے سے جو قسم کھانے والے ہیں, یہ ہیں کون؟ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے بارے میں تم خود گواہی دیتے ہو کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ایک عام آدمی جب یہ قسم کھا کر بات کہتا ہے تو اس میں تاکید ہوتی ہے, اور قسم کھانے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اس کو کہتے ہیں دلیل خطابی. قل بلا و ربی, اے نبی کہہ دیجئے میرے رب کی قسم, لتبعثن تمہیں لازمن اٹھایا جائے گا, ثم لتنبعن بما عملتم پھر تمہیں لازمن جتلا دیا جائے گا تمہارے عمل کے بارے میں جو تم کر کے لائے ہو. اور اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا سمجھتے ہو تم؟ اس اللہ پر ایمان لاتے ہو جو اللہ کل شئین قدیر ہے, بکل شئین علیم ہے, یا وہ اللہ جو معاذ اللہ جو ہے وہ لاچار ہے, تمہارے اعمال کو محفوظ ہی نہیں کر سکتا؟ کس اللہ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ کل شئین قدیر ہے, وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ اٹھا بھی دے, تمہارے سارے کے سارے نام اعمال تمہارے ہاتھ میں دے دے. تو فرمایا وذالک علی اللہ یسیر, سات آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان آیا, اب تین آیات میں ایمان کے تقاضے یا ایمان اور ایمان کے تقاضے بیان ہوئے. فآمنوا باللہ ورسولی, تو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. اب خطاب کس سے؟ یہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے کہ اگر ایمان زبان والا ایمان حاصل ہو گیا ہے, پیدائشی طور پر مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو شکر ادا کرو, اور دل والا یقین وہ لے کر آؤ اللہ پر اس کے رسول پر. اور کہاں سے حاصل ہوگا؟ ون نور الذی انزلنا, اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا, یعنی وہ دل والا یقین تمہیں حاصل ہوگا قرآن حکیم سے. قرآن پر ایمان لاؤ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب باخبر ہے تمہارے سارے اعمال سے جو تم کر رہے ہو. یوم یجمعکم, اس دن جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا, لیوم الجمع, جمع کرنے کے دن, ذالک یوم التغابن, وہ ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. دنیا میں ہار اور جیت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, انسان کبھی جیت جاتا کبھی ہار جاتا, کبھی فائدہ ہو جاتا کبھی نقصان ہے, لیکن دنیا کا فائدہ دنیا کا نقصان کوئی حیثیت نہیں رکھتا آخرت کے فائدے اور آخرت کے نقصان کے حوالے سے. تو فرمایا ذالک یوم التغابن, وہ ہے اصل میں ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. جو جیت گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا, جنت کی نعمتیں اس کو حاصل ہو گئی, اور خدا نہ خواستہ جو ہار گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیا گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو اس دن قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ ہے اصل کامیاب. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, تو فرمایا لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے, یُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ, ہاں وہ اسی سے دور کرتے رہیں گے لازمن اس کی برائیوں کو, جو خطائیں اس نے کی اللہ پاک اس کو دور فرما دے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور داخل فرمائے گا ایسے لوگوں کو ایسے باغات میں جن کے نیچے دامن میں نہریں جاری ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, اور وہ اس میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم, اور یہ ہے اصل میں عظیم کامیابی, شاندار کامیابی. اللہ پاک ہم سب کو یہ شاندار کامیابی عطا فرمائے, ہمارے والدین کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے, ہمارے تمام ہی بزرگوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے. اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, یہ آگ والے ہیں, خالدین فیہا, اور وہ رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے. میں اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اب یہ ایمان کے ثمرات اور نتائج ہیں, سات ثمرات و نتائج اپنا اپنا جائزہ لے لیجئے کہ اگر واقعتاً ہم مومن ہیں تو یہ اثرات ہمارے دل پر بھی ہونے چاہیے. نمبر ایک, اس بات کا یقین, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں پڑتی کوئی بھی مصیبت مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے. یہ میں نے سورہ حدید میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر یقین ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اللہ کر رہا ہے, تو وہ ناخوشگوار حالات جو بظاہر مجھے ناخوشگوار لگ رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بید الخیر, اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. جیسے بچہ جب بیمار ہو جائے تو آپ اس کو انجیکشن لگواتے ہیں, وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو انجیکشن لگواتے ہیں, آپ کو پتا ہے اس میں دوائی جو ہے اس کے لیے خیر ہے, اس کو فائدہ پہنچائے گی. میری بچی کو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا 5 ہیوی انجیکشن لگے, اور جب لگ رہے تھے تو واقعہ یہ کہ بچی کو تکلیف ہو رہی تھی, لیکن ماں باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے اگر آپ کو اس کا تھوڑا بہت اندازہ ہو. بہرحال مصیبت جب آتی ہے بندہ مومن پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش ہوتی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں آتی کوئی بھی مصیبت مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے. ایک بندہ مومن کا کیا طرز عمل ہوتا ہے اس پر, ومن یومن باللہ, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, یہدی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے, اطمینان عطا فرما دیتا ہے, اس مصیبت میں وہ زیادہ واویلا نہیں کرتا, پریشان نہیں ہوتا, بھی کل خیر ہے, اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے, تو کبھی دے کر آتا ہے آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے. واللہ بکل شئین علیم, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اسی طرح وعطی اللہ وعطی رسول, ایمان کا لازمی تقاضا اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پس اگر تم رکردانی کرو گے, ساری بات سننے کے بعد اطاعت اور فرما برداری نہیں کرو گے, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو جان لو ہمارے رسول پر بات کو صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, ایمان کا لازمی تقاضا توکل اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر, یقین اللہ کی ذات پر, بھروسہ اللہ کی ذات پر. لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا, ابھی تین صفات بیان ہو گئی جو انسان کی انفرادی سطح سے متعلق ہیں. کوئی مصیبت نہیں آتی اللہ کے حکم سے, دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے, اطاعت اور فرما برداری, اسی طرح توکل اللہ کی ذات پر. اب آئیے خاندانی معاملات میں ایک بندہ مومن کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, یقیناً یہ تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم, تو ان سے خبردار رہو. اگر صرف یہی آیت سنا دی جائے اور اب گھر جا کر پھر آپ کیا صورتحال کریں گے اپنی بیوی اور اولاد کے ساتھ, تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. فرمایا تمہاری بیویوں میں سے, ساری کی ساری بیویاں نہیں, من کے جو الفاظ آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیویاں اور یہ اولادیں تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہیں, ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے تمہیں آزمایا ہے. تو فرمایا تمہارے دشمن ہیں, بمانے ان کی محبت پوٹینشیل, ان کی محبت بڑی شدید رکھی ہے اللہ پاک نے. یہ بیوی کی محبت, یہ اولاد کی محبت اتنی شدید ہے کہ قرآن حکیم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی بیویوں سے اور اپنی اولاد سے محبت کرو, بلکہ اس کے بالکل برعکس حکم دیا گیا ماں باپ کے حقوق ادا کرو. وجہ کیا ہے, جب انسان کی شادی ہوتی ہے اور بیوی اور اولاد آتی ہے تو پھر ساری کی ساری توجہات جو ہیں وہ ڈش اینٹینا کا رخ صرف بیوی اور بچوں کی طرف ہوتا ہے, انسان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ اپنے ماں باپ کو جو ہے توجہ دو, ان کی طرف ان کے حقوق کی طرف دو. بہرحال بیوی اور اولاد کی اتنی شدید محبت ہے, اس سے ابھی آگے چل کر آ جائے گا, یہاں پر ان کو خبردار کر دیا گیا یہ دشمن ہے تمہارے, کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت میں تم اپنی عاقبت خراب کر لو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جو لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہوتا ہے. اور اکثر بیشتر مردوں کا حال کیا ہے, ذرا پوچھئے اس شخص سے جو رشوت لے رہا ہے روڈ پر کھڑا ہوا کہ بھائی یہ رشوت کیوں لے رہے ہو, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, اللہ کے رسول نے فرمایا. شاید اس کی نگاہیں جھک جائیں اور آپ سے کہیں مجھے معلوم ہے لیکن میں کیا کروں, میری تنخواہ میں میری بیوی بچوں کا گزارا نہیں ہوتا, ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں کر سکتا, اس وجہ سے رشوت لے رہا ہوں, اس وجہ سے غلط کام کر رہا ہوں. تو گویا دنیا بنا رہا ہے اپنی بیوی بچے کی اور عاقبت کس کی خراب کر رہا ہے, اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, یہ جو تمہاری بیویاں ہیں, تمہاری چند ایسی بیویاں تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں, پوٹینشلی خطرہ موجود ہے, پاس ضرور ان سے ہوشیار رہو. بارہ بیلنس کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نیک بیوی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما دی تو خیر المتاع دنیا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع ہے ایک نیک بیوی جو اللہ پاک عطا فرما دے. بہرحال یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, ان سے خبردار رہو. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ خبردار ہونے کی وجہ سے اگر گھر میں کوئی خدا نہ خاصہ صورتحال خراب ہو جائے تو اس کو بیلنس کیا گیا، وہ انتافو اگر تم معاف کر دیا کرو، وہ تصفہ درگزر کر دیا کرو، وہ تغفر اور بخش دیا کرو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تو بخشنے والا مہربان ہے. یعنی گھر میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ بیوی اور اولاد میں سے دیکھتے ہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہر وقت نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے گھر میں کھڑے ہوئے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے اور پھر ریجیڈیٹی آ جاتی ہے گھر میں، اور پھر گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. لہٰذا کبھی کبھار ایسا بھی ہو کہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرو، دیکھی اندیکھی کر دیا کرو، بلکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اولاد کو سزا دینی ہو تو سیویئر پنشمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے بات کرنا چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے کرتی ہے تو فوراً آپ کے پاس آئے گی اور اپنی خطا کا جو ہے وہ اظہار کرے گی اور معافی مانگے گی. تو بہرحال فرمایا وہ انصاف ہوا اگر بخش دو، معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دیا کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تو بخشنے والا ہے، تم سے بھی تو خطائیں کوتاہیں ہوتی ہیں، اللہ بخشتا ہے نہیں بخشتا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اب یہ فتنہ کا لفظ آ گیا باقاعدہ، یقیناً یہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولادیں تمہاری یہ ذریعہ آزمائش ہیں. شدید محبت رکھی اللہ پاک نے مال اور اولاد کی، واللہ عندہ اجر عظیم، لیکن اللہ کے پاس بہترین اجر و ثواب ہے. یعنی ان مال اور اولاد کو اگر اللہ کے لیے استعمال کرو گے، مال کو انویسٹ کرو گے اللہ کے دین کے لیے، اولاد کو وقف کر دو گے اللہ کے دین کے لیے، تو بہترین اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. فتق اللہ ما استطعتم، چھٹا نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. جب آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو بعض صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی تھی اور وہ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. یہ آیت مبارکہ پھر نازل ہوئی، فتق اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، اپنی استطاعت بھر. واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، واطیعوا اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم اور خرچ کیا کرو اپنے لیے، ومن یوق شوخ نفسی اور جو کوئی بھی اپنی جی کی لالچ سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں. اب سننا اور اطاعت کا معاملہ پھر عرض کروں گا، جب تک آپ کسی جماعت میں شامل نہ ہوں دین کے غلبے کی جد و جہد کے حوالے سے کیسے کوئی سننا اور اطاعت ہوگی؟ ایک صورت حال تو یہ ہوگی کہ اسلام غالب ہو اور امیر المومنین موجود ہوں، تو وہاں سے جو احکامات آ رہے ہیں ان کو سنیے اور ان کی اطاعت کیجئے. لیکن ابھی کوئی دینی کوئی جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ ہی قائم نہیں، لہٰذا جو جماعت اس دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کر رہی ہو اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی اطاعت کرنا، فی المعروف، معروف کے اندر یہ حکم جو یہاں دیا گیا، واسمعوا، غور سے سنو، واطیع اور اطاعت کرو، وانفقوا اور خرچ کیا کرو اللہ کے راہ میں، خیر لانفسکم ومن یوق شوق نفسی فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا. آخری بات وہی قرض حسنا کے حوالے سے آ گئی کہ اگر تم اللہ کو دو گے بہترین قرض، وہ دین کی دعوت، تبلیغ اور اقامت کے لیے اپنا پیسہ، اپنی صلاحیتیں لگاؤ گے، تو اللہ پاک نے تمہارے اس پیسے کو واپس دینے کا وعدہ فرمایا، اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دیا ہے. ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم بہترین قرض دو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، یضاعف لکم، تو وہ قرض ہی نہیں دے گا، تمہارے لیے اور بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا، وہ یغفر لکم، اور تمہیں بخش بھی دے گا، واللہ شکور حلیم، اس لیے کہ اللہ پاک شکور ہے، بہت زیادہ قدردان ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو گے اس کی بھی قدر کرے گا، حلیم ہے، بہت بردبار ہے، نہیں لگا رہے اللہ کی راہ میں تو وہ تحمل، اس کے اندر تحمل ہے، فوراً نہیں پکڑ لیتا. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، العزیز الحکیم، زبردست ہے اور کمال حکمت والا. اب یہ آخری پیر اس سورت کا انشاءاللہ ہم چار رکعت کے بعد پڑھیں گے، اس سیریز کا سورۃ طلاق اور سورۃ التحریم، انشاءاللہ ہم چار رکعت کا جو وقت